اس لیے فرمایا فن قلبو بھی نعمت من اللہ، بس پلٹ آئے اللہ کی نعمت سے. یہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ بغیر لڑائی کے فتح ہو گئی، دشمنوں کے اوپر آپ کا روب تاری ہو گیا، یہ تھی اللہ کی نعمت. اور وہ فضل، اور وہ فضل، لم یمسسہم سوء، کہ ان کو نہیں چھوئی کوئی بھی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی ایسی چیز ان تک پہنچی نہیں. یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جو وہاں سے مالی فائدہ ہوا. اور سوء کوئی نہ پہنچی سے مراجے کے بغیر لڑائی کے جیت کے. اور چوتھی چیز کیا ملی؟ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ کی رضا مندی کے تابع بھی ہو گئے. دیکھیے تلوار اٹھی کوئی؟ حمر الاسد کے غزوے میں کوئی ایک تلوار اٹھی؟ نہیں اٹھی. تیر لگا؟ نہیں لگا. گولی لگی؟ نہیں لگی. لیکن ملا کیا؟ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. کیا پتہ چلا؟ کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے احد جیسی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات بغیر محنت کے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر بندے کی نیت پر ہے. ان کی تو نیت تھی قربان ہونے کی، یہ تو چل پڑے تھے گھر سے، لیکن اللہ نے ان کو قربان کرنا ہی نہیں چاہا. اللہ چاہے تو قربانی لے، اللہ چاہے تو نہ لے. پتہ کیا چلا؟ کہ مومن پوری طرح تیار ہو کے نکلتا ہے. جو مشکل آئے گی اس کو سینے پہ سہیں گے، چوٹ لگے گی سہیں گے. اب اللہ کی مرضی ہے مشکل ڈالے یا آسانی لے آئے. اصل چیز جو کرنے کی ہے نا، وہ ہے نیت کی حفاظت. نیت کی حفاظت کر لیں گے نا، تو باقی کام جو ہوں گے نا وہ آسان ہو جائیں گے. یہ دو واقعات اکٹھے کیوں آئے؟ کہ بعض دفعہ دین کے راستے میں خوب مشکلات آتی ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ نہ کر کے بھی راضی ہو جاتا ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں اس بات کو دیکھ کر کہ یہ بات اگر پتہ چل جائے تو وہ سارے ہی لوگ جو مشکلات کے خوف سے اللہ کی طرف نہیں آتے وہ بھی نکل آئے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، اصل فتح جو ہے نا وہ ہے، میں نے ابھی اس ویکینڈ پہ ایک ربانیت کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا سیشن ہوتا ہے 15 منٹ کا، تو وہ کیا اپنی ایک کلاس کے ساتھ. اس کا ایک جملہ جب میں بول رہی تھی تب بھی مجھے آپ سب یاد آ رہے تھے، کیونکہ ہم آج کل غزوہ احد پڑھ رہے ہیں. تو اس کا خلاصہ کیا تھا؟ کہ اصل فتح وہ ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے، اور وہ فتح جو لڑنے کے بعد اپنا بھی نقصان، اگلے کا بھی نقصان، مارا یہ وہ کیا، اس کے بعد نکلے، وہ کوئی اتنی اہم نہیں ہوتی. ایک ایمان والے کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ تو مجھ سے اس طرح راضی ہو جا کہ مجھے مخالفتوں میں پڑنا ہی نہ پڑے، بس تو میری کوشش کو دیکھ کے تو مجھ سے راضی ہو جا. کیونکہ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ صاحب فضل ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کمنٹ دیتے ہیں، کس پہ؟ انما ذالکم الشیطان، یہ تو بے شک شیطان ہے. کون؟ یخوف اولیاءہ، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. پھر اشارہ نعیم بن مسعود کی بات اور ابو سفیان کی اس کال کی طرف کہ جس نے آ کے کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ کرام نے اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی اس جملے کو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو ایک شیطان تھا. یہ ایک شیطانی کوشش تھی جو صحابہ کرام کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ وہ نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن سینگ، ایک اقوال زری کہہ لیں یا سونے کے پانی سے لکھنے والی بات بتا دی کہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر واقعی تم ایمان والے ہو. یہاں سے لوگوں کے ڈر کی حقیقت بھی کھلتی ہے. پہلی بات اس آیت سے پتہ چلتا ہے ان کنتم مومنین، ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا کی باتوں، دنیا والوں کے ڈر سے زیادہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اس کے اپوزٹ نفاق کی ایک علامت ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتا ہے. بہت سارے مواقع پہ لوگوں کا ڈر ہمیں نیکی سے روک لیتا ہے. آپ دیکھیں زندگی میں مثالیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتیں، لوگ خوش ہو جائیں، کھلا رہے ہیں تو، پلا رہے ہیں تو، جہیز دے رہے ہیں تو، بارات کی اچھی مہمان نوازی کر رہے ہیں تو، کسی کے گھر کپڑے پہن کے جا رہے ہیں تو، خراب کپڑے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے. یعنی اس جملے کو اپنی زندگی کے اندر ایسے فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو اس بات کی کیئر ہی نہ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے. इसको निकाल दे। अच्छा, बाज लोग दीन पे आने के बावजूद भी लोगों से बहुत डर रहे होते हैं। इस बात के कतई नजर के अल्लाह नाराज होगा कि नहीं, अल्लाह ताला से सामना होगा तो क्या होगा, इसकी बड़ी फिक्र होती है कि लोग नाराज ना हो। तो बात यह है कि लोग तो कहते ही रहेंगे, उनकी तो आदत है। असल बात यह है कि अल्लाह से डरने वाला हर उस चीज़ को छोड़ देगा जो अल्लाह को पसंद नहीं, और अल्लाह के डर का लाजमी नतीजा जो है ना, वो जिहाद और कुर्बानी की सूरत में दिखता है। हम सब अपना जायजा ले सकते हैं, कहाँ लोगों के डर से अल्लाह की फरमाबरदारी छोड़ देती हूँ और कहाँ अल्लाह के डर से लोगों को नाराज कर देती हूँ। तो बात यही है कि जिस बंदे के दिल में अल्लाह का डर आएगा, सारी दुनिया उससे डरेगी। जब तक मुसलमान अल्लाह से डरते थे, लोग उनसे डरते थे। आज मुसलमानों ने इज्तमाई और इनफिरादी और ख़ानदानी और माशी तौर पे लोगों से डरना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ? अब हर एक से डरते हैं, हर एक की धमकी उनके दिल पे पड़ती है। ज़रूरत है इस बात की कि एक बंदा अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर ले और बाकी सारी चीज़ों से दूर कर ले। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ अल्लाह का डर जो है वो है क्या? खौफ़े खुदा से क्या मुराद है? अल्लाह का डर वो नहीं है कि इंसान बैठ के रोता रहे। खौफे खुदा रोने और आंसू पोंछने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह से डरने वाला वो है जो हर उस चीज़ को छोड़ दे जिस पर अल्लाह की तरफ से अजाब का ख़तरा हो। एक बुज़ुर्ग थे तो बीमार हुए, इनकी आदत को कोई दूसरे शख्स गए तो ये उनको देखकर रोने लगे। इन्होंने समझा कि ये इस डर से रो रहे हैं कि बीमार हैं, बीमारी है, दुख है। तो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि देखो आप क्यों रो रहे हैं, आप अपने आंसू पोंछ लें, घबराइए नहीं, अल्लाह आपको शिफा देगा, आफियत देगा। तो वो आगे से कहने लगे, क्या तुम ये समझते हो कि मैं मौत के खौफ से रो रहा हूँ? नहीं, बात ये है कि मुझे मा बादल मौत, यानी मौत के बाद वाली बात का खौफ है कि मुझे वहाँ कोई अजाब ना हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि दिल से दुनिया के खौफ निकाल दे। और मैंने तो देखा है, जब से ये बुत टूटा है ना, तो सुख का सांस आया, जिंदगी आसान हो गई। इससे पहले की जिंदगी तो खौफ और हिरास की जिंदगी है। कुछ लोग अपनी जिंदगी को अजीरन कर देते हैं इस बात से कि लोगों से डरते हैं, पीपल कॉन्शियस होना छोड़ दें। आप कहेंगे ये तो दुनियादारी की बात आप बता रहे हैं, मैं आपको कहती हूँ सिर्फ इस एक बात पे अमल कर लें, आपका दीन मजबूत हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। इसी तरह ये जो बात है हस्बी अल्लाह, इसके बारे में एक रिवायत आती है कि अल्लाह काफ़ी है, लेकिन इसके साथ भी इंसान को ज़रा इख्तियार करने चाहिए और आजिज़ नहीं होना। एक शख्स का मुकदमा आपके पास लाया गया, तो जिसके खिलाफ फैसला होना था, तो उसने इस बात को कहा कि हस्बी अल्लाह, यानी मीन कि उसने मीन्स लेने की बजाय ऐसे ही कह दी बात। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला हाथ पैर तोड़कर बैठ जाने को नापसंद करता है, बल्कि तुमको चाहिए था कि तमाम ज़राए इस्तेमाल करो और फिर जब आजिज़ हो जाओ तो फिर कहो कि हस्बी अल्लाहु व नेमल वकील। तो अल्लाह ताला हमें अपने ईमान का मुहासबा करने वाला बना दे। यहाँ तक तिलावत सुनेंगे सिर्फ इन आयात की और गौर करेंगे कि मेरे दिल में अल्लाह का कितना डर है और लोगों का कितना डर है। दूसरी बात, जब मेरे पे कोई आजमाइश आती है, कोई फितना आता है, तो उस वक्त मेरे ईमान का लेवल क्या है? देखिए सूरत पढ़ेंगे आप तगाबुन के अंदर, व मैं यूमिन बिल्लाह यहदी कलबा। मुश्किलात और ये जो आजमाइशें होती है ना, ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है। लोग छट जाते हैं, कुछ मजबूत हो जाते हैं, कुछ और पीछे होते हैं। फितनों के वक्त में इंसान को अपने ईमान का ज़्यादा जायज़ा लेना चाहिए, और फिर उसके बाद ये भी अपने अंदर चेक करना है कि क्या वाकई जब लोग मुझे अल्लाह से डराने की बजाय लोगों से डराते हैं, तो क्या मैं फिर अल्लाह से हट के लोगों से तो नहीं डरने लगती? मुझे अल्लाह की रजामंदी की कितनी तलब है? ये सारे पॉइंट सोचते हुए तिलावत सुनिएगा।
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول رَسُولِهِمْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجُرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
جی یہ ان کا سوال ہے کہ اللہ کا ڈر تو ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ لوگوں کا ڈر اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ فتنہ نہ بنا دیں اور اس کام میں رکاوٹ ہو جائے تو یہ پھر لوگوں کا ڈر نہیں ہوگا یہ اس آزمائش میں اپنے آپ کو مزید استقامت پہ رکھنے کا ڈر ہے تو یہ فطری ڈر ہے ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت دھڑکا نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہم یہ نیکی کا کام جاری رکھ سکیں گے کہ نہیں تو ایسے وقت میں پھر عافیت کی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام پہ جمائے رکھنا دیکھیے سب سے زیادہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں نا وہ رشتے دار ہی ہیں رشتے داروں کا ڈر جب تک نہیں نکلے گا نا دل سے تو تب تک اللہ کا پورا ڈر دل میں نہیں آئے گا جی اب دیکھیے یہ آپ کا یہ سوال ہے کہ رشتے داروں کا ڈر کیا ہے اور کس طرح تھوڑی سی اس پہ مجھے لگتا ہے کہ پھر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کیوں دوسروں کے سحر کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ پر توکل یا حسبن اللہ کا کیا تعلق ہے اللہ سے ہی ڈرنے سے تو آپ دیکھیے کہ صرف ایک چیز ذہن میں رکھ لیں اور وہ کیا کہ جو نفع مجھے اللہ نے دینا ہے نا وہ کوئی دنیا کی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی اور جو نقصان اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا نا وہ مجھے آ کے رہے گا چاہے ساری دنیا کو میں خوش کر لوں حدیث سناتی ہوں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے اور یہ اپنی زندگی میں ایک موٹو بنا لیں اس کو اور یہ جو حدیث ابھی بولوں گی اس کو لکھ کے لگائے اور خاص طور پہ وہاں رکھے جہاں آپ کی اکثر نظریں پڑتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مانگو تو اللہ سے مانگو اور مدد چاہو تو اللہ سے چاہو اور جان رکھو کہ اگر سب لوگ مل کر تم کو نفع پہنچانا چاہیں گے تو بس اتنا ہی پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر سب مل کر تم کو کچھ ضرر پہنچانا چاہیں گے تو بس اتنا ہی پہنچائیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا کیونکہ قلم اٹھا لیے گئے اور کاغذ خشک ہو گئے یعنی جس سے تقدیر کے معاملے لکھنے تھے ہونے تھے وہ ختم ہو گئے یہ ترمذی کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں اس حدیث کو پڑھتی ہوں تو مجھے تو ایسے سکون آ جاتا ہے میں کہتی ہوں کوئی کیا دے گا مجھے کسی کا خوف کسی کی بات دل میں آتی ہی نہیں ہے عموماً ہم جو لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کا ڈر رشتہ داریوں کا ڈر لوگ آئیں گے تو کیا کہیں گے باتیں کریں گے خوشی کا موقع ہے غم کا موقع ہے سو آن تو بس اس وقت اصل میں نا ہمارا یہ ایمان کمزور ہوتا ہے کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کر دیں یقین مانو کہ یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے کچھ مزید ان لوگوں کی ڈسکرپشن کچھ اور ان کی خوبیاں ان الذی نشتروا الکفر بالایمان وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خرید لیا لن یضر اللہ شیئا وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے فرق نوٹ کیا آپ نے پچھلی آیت میں عذاب عظیم اور اللہ ہی کا نقصان نہ کرنے کی بات دوسری آیت میں پھر وہی بات دہرائی کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب پھر تیسری آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. یہ تین آیات اصل میں ایک ہی مفہوم کی ہیں، اسی لیے میں نے ان کو اکٹھا پڑھا. ہوا کیا تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی، تو اس سے کئی منافق تو کھلے طور پر اپنے کفر کا اعلان کرنے لگے، اور اسلام کا جو ظاہری لبادہ انہوں نے اپنے اوپر ڈال رکھا تھا وہ بھی اتر گیا. اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور انتہائی کوشش اور جان سوزی کے باوجود کفار اپنے کفر سے جمے رہے، اٹے رہے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا کڑتا تھا. آپ بڑی کوشش کرتے تھے کہ یہ کسی طرح اللہ کی طرف آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کیوں کڑتے ہیں. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے محبت بھی کی، آپ نے خیر خواہی بھی کی، آپ لا تعلق بھی رہے، آپ کو ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اب جب یہ خود ہی سنجیدہ نہیں، یہ اپنے کفر کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو پھر اللہ ان کو ایمان کیسے دے؟ کیونکہ جس دل میں کفر ہوتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے ایمان نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ لوگ کفر کے درجوں پہ آگے، کچھ لوگ جو ہے نفاق کے درجوں پہ آگے. پتہ کیا چلا؟ کہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر جب ایک انسان جم جاتا ہے نا، تو خیر خواہ کی خیر خواہی بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی. ہم سب لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ہم کڑتے ہیں، ہم جلتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کے لیے بہت حریص ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں آتے. پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کیا وجہ ہے؟ میرے میں کمی ہے کیا؟ میرے اخلاص میں کمی ہے کیا؟ میرا طریقہ ٹھیک نہیں کیا؟ میں نے سختی کر دی کیا؟ میں نے بہت نرمی کر دی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. یہاں لفظ جو سارے فی الکفر کو بھی دیکھ لیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اسلام کی طرف نہیں آتے تھے نا، تو ریئیکشن کے طور پہ پھر کفر کی طرف بھاگ دوڑ ضرور کرتے تھے. دیکھیے، عدل والا ایک طریقہ ہے. آپ کو ایک جگہ نہیں پسند، آپ کو اللہ کی کتاب نہیں پسند، مت آئیے، چپ کر کے بیٹھ جائیے، دعا کریں اللہ مجھے موقع دے، میں جاؤں، میں سیکھوں، میں پڑھوں، بات ختم ہو گئی نا. ایسے بندے کو اللہ توفیق دے گا، پلٹا لے گا. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کا معاملہ کیا ہو جائے کہ جو خود نہ آئیں لیکن دوسروں کو بھی روکیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اپنے نہ ہونے کو پروف کر سکیں، ثابت کر سکیں کہ ہمارا فیصلہ درست تھا. یہ ہے یسارعون فی الکفر. جب غزوہ احد ہوئی، اس کے بعد حالات تھوڑے چھٹے، مسلمانوں پہ مشکلات آئیں، تو کچھ لوگوں نے اور دوڑ دھوپ شروع کر دی. دیکھا، سچے نہیں تھے نا، یہ نبی ہوتا تو شکست تھوڑی ہوتی، اور دیکھو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا. نتیجہ کیا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر تو ملتی رہتی تھی، تو کہتے تھے کہ اللہ کے بندو، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تم آرام سے بیٹھے رہو، لیکن تم کفر کے اندر بھاگ دوڑ کر رہے ہو، اسلام کو نقصان دے رہے ہو. تمہارا اس سے مطلب کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے دین کو نقصان دو گے. تو یاد رکھو، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو ہرگز ضرر نہیں دیں گے. دیکھیے یہاں لفظ کیا ہونا چاہیے تھا، اب آپ بات کو تھوڑی سمجھنے لگ گئے ہوں گے الحمدللہ. یہاں لفظ کیا ہونا چاہیے؟ کہ یہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے، یا پھر اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے. لیکن یہاں ڈائریکٹ بات کر دی کہ یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات پتہ چلی کہ جب کوئی اسلام کی دشمنی کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی دشمنی کرتا ہے، جب رسول سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، جب کوئی دین اسلام کی کسی بات کو بنیاد بنا کر دوسروں کو اس سے روک دیتا ہے، تو در حقیقت وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا کچھ بگاڑوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کر لیں، ایک ارادہ ان کا ہے اور وہ کیا کہ کفر آ جائے، اسلام دب جائے، اور دوسرا ارادہ اللہ کا ہے. کیا؟ کہ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظاً فی الآخرتی، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی یہ ساری بھاگ دوڑ کے بعد اگر ان کو دنیا میں کوئی خیر مل بھی جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا کا مل جانا عذاب کی ایک چھپی ہوئی صورت ہے. میں دوبارہ بولتی ہوں، یہ جملہ شاید آپ کو فائدہ ہو، کہ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے فوائد کا مل جانا عذاب کی ایک چھپی ہوئی صورت ہوتی ہے. کچھ عذاب تو ہمیں دکھتے ہیں نا جو کسی پہ آتے ہیں, لیکن جب کسی کے اوپر نافرمانیوں کے باوجود دنیا وسیع ہو جاتی ہے نا تو یہ عذاب ہمیں دکھتا نہیں ہے. یہی مطلب ہے کہ یہ تو دن رات پھلتے پھولتے ہوئے دکھتے تھے, ان کی باتوں سے تو یہ لگ رہا تھا کہ بس ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی اور بہت راضی ہے. نہیں, یہ عذاب و نظیم ہے. یہاں اب نوٹ کریں گے پہلی آیت کے اینڈ پہ, عذاب عظیم کیا ہے؟ نافرمانی کے باوجود دنیا کا دراز ہونا. چلیے اب آگے عذاب و نلیم بھی دیکھتے ہیں. فرمائے ان الذی نشتروا الکفر بالایمان, وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیا. پہلا درجہ کیا تھا کہ اسلام سے دور ہوئے اور یسارعون فی الکفر ہوئے, بھاگ دوڑ کی, سرگرمیاں ان کی کفر کو پروموٹ کرنے کی تھی, انہی کی رائے, انہی کے خیالات, انہی کے باتوں کو پروموٹ کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں وسیع کر دیا, تو یہ دنیا ان کے لیے عذاب عظیم بن گئی. دوسرے درجے پہ کیا ہوا کہ انہوں نے کفر کے بدلے ایمان کو خریدا. دیکھیے پہلا درجہ کیا تھا کہ جس سے یہ لگا کہ صرف دوڑ دھوپ ہو رہی ہے. اگر آپ ٹیلی کرنے کے لیے یسارعون فی الکفر لفظ لکھ لینا تو اس لفظ سے اسلام کی دشمنی نہیں دکھتی, بس یہ لگتا ہے کہ یہ کفر کو بڑھا رہے ہیں, پروموٹ کرنے کے معنوں میں آپ سمجھ لیں اس کو, یسارعون کے لفظ کو. اب ہوا کیا کہ جب کسی بندے کی ہمدردیاں کفر سے یا کافرانہ نظام سے ہونے لگتی ہیں نا تو اس کا اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اشتروا الکفر بالایمان, پھر بدلے میں دوسرے کو خرید لیتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں, دنیا کی زندگی سے شاید بات واضح ہو جائے گی. ایک بندہ ہے وہ کسی بھی غلط چیز کو بہت پسند کرتا ہے. ٹیلی ویژن پہ اس نے کوئی ایڈ دیکھا, کوئی حرام چیز ہے, کوئی ناجائز چیز ہے یا اچھی چیز نہیں ہے اخلاق کے اعتبار سے یا اسلام کے اعتبار سے, پہلے درجے پہ کیا ہوتا ہے انسان اس کی تعریفیں شروع کرتا ہے, دیکھو یہ اچھی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, یہ ٹھیک ہے, وہ ہے. اب ہوا کیا کہ فرسٹ اسٹیپ یہ, وہ اس وقت یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ دوسری چیز جو اچھی ہے وہ خراب ہے, فرسٹ اسٹیپ پہ وہ بری چیز کو اچھا کہہ رہا ہوتا ہے. اگلے درجے میں ہوتا کیا کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ جس چیز کو وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے نا وہ چیز اس کے اپنے عمل میں آ جاتی ہے, وہ اپنے گھر میں آ جاتی ہے, وہ اس کو اختیار کرتا ہے. جو ہی وہ اختیار کرتا ہے تو وہ ایمان اور وہ اسلام جو اس کے اپوزٹ چیز کا تھا وہ چلا جاتا ہے. جس چیز سے ہم امپریس ہوتے ہیں نا, جن نظام سے, جن لوگوں سے, جن طریقہ زندگی سے ہم خوش ہوتے ہیں نا, ہوتے ہوتے وہ ہمارے اسلام اور ایمان کی جگہ لے لیتے ہیں. اللہ اس کو عذاب علیم کہتا ہے. عذاب علیم کیا ہے؟ اسلامی زندگی کو چھوڑ کر کافرانہ زندگی کو اپنانا, اسلام کو چھوڑ کے کفر کو اپنانا. زبان سے نہیں وہ کہتے ہم کافر ہیں, صرف سوچیں بدل جاتی ہیں. حلال کو چھوڑ کے حرام کا طرز استعمال کرنا, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ کر کچھ ایسی چیزوں کی طرف پڑ جانا جس میں فتنہ اور آزمائش ہو. اب اس کے بعد ہوتا کیا, جب کوئی یہ کر لے, ہم انسان ہو نا تو وہیں ٹھپ لگا دیں, ہمارا اختیار ہو نا تو ہم فوراً اس سے قطع تعلق کر لیں, اس سے ناراض ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پکڑتا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس میں ان کو وسعت دے دیتا ہے. پہلے اگر ہزار تھے تو اب لاکھوں ہونے لگے, لاکھوں تھے تو کروڑوں ہونے لگے. اب جب یہ کیفیت آتی کہ جب سے انہوں نے اسلام چھوڑا یا دین چھوڑا تو اب تو ریل پیل ہو گئی, ہر وقت دن میں دنیا میں دولت ہے, مال بھی بڑھ گیا, اولاد بڑھتی گئی, عزت اور شہرت بڑھی, تو وہ یہ سوچتے ہیں دیکھا اللہ ہم سے خوش ہے نا, جب سے دین چھوڑا ہے اور اللہ کی طرف سے دنیا میں نعمتیں آ گئیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیسرے اسٹیپ پہ بات لاتے ہیں کہ ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا کہ انما نملی لہم خیر, کہ بے شک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, یہ بہتر ہے ان کے لیے. اب اس آیت کو پھر ترجمے کے اعتبار سے سمجھنا ذرا مشکل ہے, یہ اصل میں بات کیسے, اب میں غور سے دیکھیے گا آیت کو پڑھوں گی. ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, یہ خیر کا لفظ کفرو کے ساتھ مل رہا ہے. انما نملی لہم جو ہے نا, اصل میں یہ بات پیچھے تھی لیکن یہ کلام کا حسن ہوتا ہے. کس چیز کو اچھا نہ سمجھیں, اگر آپ خالی لفظی ترجمے کو دیکھتے جائیں, ولا يَحْسَبَنَّ, اور نہ سمجھیں الَّذِينَ كَفَرُوا کافر, کیا نہ سمجھیں, آگے جواب نہیں مل رہا نا, کیونکہ آگے جملہ بن رہا ہے بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو, تو کیا نہ سمجھیں. اب میں دوبارہ ترجمہ اردو میں پڑھتی ہوں, دیکھیں, اور نہ سمجھیں کافر بہتر خیر اپنی جانوں کے لیے کس چیز کو کہ جو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. یہاں لفظ نملی استعمال ہوا ہے دو تین دفعہ, یہ لفظ جو ہے یہ املا سے ہے, درازی عمر اور اس کو عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرنے کی مہلت کو املا کہتے ہیں. لمبی عمر یعنی درازی عمر، اور اس کو عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرنے کی مہلت کو املاء کہتے ہیں۔ جتنی لمبی عمر ملے، جتنی اس میں اللہ کی طرف سے نعمتیں زیادہ دکھیں، تو ایسے لگے گا کہ بس یہ اللہ کی خیر رضا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لمبی عمر کا مل جانا، یہ گناہوں کی ڈھیل کا مل جانا، تمہارے اعمال خراب ہیں لیکن اس کے باوجود دن بدن عزت تمہارے گھر کی باندی بنتی جائے، دولت تمہارے گھر کی چوکیداری کرے، تو مت سمجھو کہ خیر لانفسہم، کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ انما نملی لہم لیزدادو اسما، بے شک ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہوں میں بڑھ جائیں، یہ آزمائشوں میں بڑھ جائیں۔ ولہم عذاب مہین، اب ہے یہ رسوائی والا عذاب، ایک ایرو لگا لیں عذاب و نظیم سے لے کر عذاب و مہین تک۔ یہ سٹیپس ہیں، جو بندہ اللہ کے راستے کو چھوڑتا ہے نا، اس طرح وہ اللہ کے انتقام کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ برائی کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، پھر برائی کو بھلائی کے بدلے اختیار کر لیتا ہے، وہی معمولات بدلنے لگتے ہیں، روٹین بدلنے لگتی ہے، پسند ناپسند کے معیار بدلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اس کو خوب دیتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ دن رات اس کے گھر پہ گھن برس ہے ہماری زبان میں، لیکن اصل میں وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہاں ایک روایت کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ نے فرمایا، تم کسی فاجر کی نعمت پر رشک نہ کرنا، تم کو معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اس پر کیا مشکلات آنے والی ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس ان کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جو ان کو ختم کر دے گا، اور وہ ہے آگ۔ یعنی کافروں کو اگر دنیا میں کچھ بھی ملتا ہے تو یاد رکھو کہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں۔ آج دنیا میں ہماری زبانیں نہیں تھکتی یہ باتیں کہتے ہوئے کہ دیکھو ان کافروں سے اللہ خوش ہے، تبھی تو اتنا کچھ دے رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیے، مجھے اور آپ کو کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ دینے کی ضرورت نہیں، پتہ کیا چلتا ہے کہ جو جس کا معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک عمومی اصول بتا دیا کہ دنیا کی دولت کو دیکھ کر مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ کسی کو دنیا مل جاتی ہے تو وہ اللہ کی رضا سے بھی مل جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بھی مل جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کی نگاہوں میں سب سے اچھا کون شخص ہے، کون اللہ کا پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وخیر احسن عملہ، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے، یہ شخص اللہ کی نگاہوں میں سب سے پیارا ہے۔ اور فرمایا بدترین شخص کون ہے؟ تو فرمایا جس کی لمبی عمر ہو لیکن اعمال بڑے برے ہوں۔ ہم میں سے ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ اب جو عمر کے آگے والے حصے میں چل پڑا ہے، کہ کیا دن بدن اب گناہوں کا شوق کم ہو رہا ہے کہ پہلے جیسے ہی ہے؟ دن بدن دل میں برائیوں کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے یا پہلے کی طرح؟ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ جب زندگی میں دین نہیں ہوتا نا جوانی میں بھی، تو بڑھاپے میں بھی کوئی بہت زیادہ رنگینی نہیں آتی نیکیوں میں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان تھوڑی عبادت تو کر لیتا ہے کیونکہ وقت بھی بہت ہوتا ہے اور عادت بھی پڑ چکی ہوتی ہے، لیکن وہ قربانیاں دینی اور بلکہ مشکل ہو جاتی ہیں جو جوان لوگ دے لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کہ ان ساری آیات کا کہ اپنے آپ کو ایک انسان چیک کرے، میں کہاں کھڑی ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے، تو لہٰذا کسی چیز کو نہیں دیکھنا۔ آخری رکوع میں اس پہ مزید بات بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کافروں کا شہروں میں پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔